تیسرا باب رائج منکرات. یہاں ہم چند منکرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، باقی منکرات انہی پر قیاس کیے جا سکتے ہیں. یہاں ہمارا مقصود حسر اور منکرات کی قسموں کا استقصاء نہیں ہے. جاننا چاہیے کہ منکرات کی دو قسمیں ہیں، مکروہ اور ممنوع. جب ہم کسی منکر کو مکروہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس منکر سے منع کرنا مستحب ہے اور اس پر خاموش رہنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. ہاں، اگر مرتکب کو اپنے فعل کی کراہت کا علم نہ ہو تو اسے بتلا دینا واجب ہے، کیونکہ کراہت بھی شریعت ہی کا ایک حکم ہے. دوسرے احکام کی طرح ناواقفین تک اس حکم کا پہنچانا بھی واجب ہے. اگر ہم کسی منکر کو محظور کہیں یا مطلقاً منکر بولیں اور حرام اور حرمت مراد لیں تو قدرت کے باوجود اس پر خاموش رہنا حرام ہوگا. منکرات ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، مسجدوں میں، بازاروں میں، راستوں پر اور دوسری جگہوں پر بھی. یہاں ہم ہر جگہ کے منکرات الگ الگ بیان کرتے ہیں. مساجد کے منکرات. مساجد کے اندر بہت سے منکرات پر لوگ عادتاً عمل پیرا ہیں. پہلا منکر یہ کہ نماز میں رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کرتے، حالانکہ رکوع و سجود میں عجلت کرنا منکر ہے اور نماز کو فاسد کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے. اس لیے اگر کسی کو اس عجلت میں مبتلا پایا جائے تو منع کرنا واجب ہے. البتہ احناف کے نزدیک یہ امر منکر نہیں ہے، کیونکہ وہ ترک تمانیت کو نماز کی صحت کے لیے مضر نہیں سمجھتے. دوسرے کو نماز میں غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر چپ رہنے والا اس غلطی میں شریک تصور کیا جائے گا، جیسا کہ غیبت کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المخطب والمستمع شریکان فی الاثم. غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ میں، دونوں گناہ میں شریک ہیں. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصوم میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ان تمام امور میں احتساب واجب ہے جو نماز کی صحت میں خلل پیدا کریں، مثلا یہ کہ کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہو اور نمازی کو اس کا علم نہ ہو، یا تاریکی یا نابینائی کی وجہ سے قبلہ سے منحرف ہو. دوسرا منکر، بعض لوگ قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں. اس منکر سے روکنا اور صحیح پڑھنے کی تلقین کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں معتکف رہنے کے باوجود ذکر اور نوافل پر مداومت نہیں کرتا تو اسے ایسے ہی منکرات سے منع کرنے کا مشغلہ اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ عمل ذکر اور نوافل میں اشتغال کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نوافل کا فائدہ صرف اسی حد تک محدود رہتا ہے، جبکہ نہیں عن المنکر سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں. وہ خود بھی ثواب کماتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ثواب کمانے کا راستہ دکھلاتا ہے. اگر منکرات سے منع کرنے میں ذریعہ آمدنی کے متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس مال کی کس قدر مقدار موجود ہے. اگر بقدر کفایت ہے تو اسے منکرات سے منع کرنے کا شغل اپنانا چاہیے. دنیا کی زائد چیزوں کی خاطر ترک احتساب جائز نہ ہوگا. ہاں، اگر صرف اسی دن کا روزینہ ہو تو یہ عذر سمجھا جائے گا اور اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا. قرآن کریم پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا شخص اگر سیکھنے پر قادر ہے تو اسے سیکھنے تک قرت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ غلط پڑھنے سے گناہگار ہوگا. البتہ اگر اس کی زبان ساتھ نہ دیتی ہو اور کوشش کے باوجود قرأت غلط ہو جاتی ہو تو مجبوری ہے. اس صورت میں باقی تمام قرآن کی تلاوت ترک کر کے صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے اور اسے صحیح طور پر سیکھنے تک دوسری سورت نہ پڑھے. جب اسے صحیح پڑھنے لگے تب دوسری سورت سیکھنا شروع کرے. اگر اکثر قرت صحیح ہو اور کہیں غیر اختیاری طور پر غلطی ہو جاتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس صورت میں آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے. اگر اسے آہستہ آہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے, لیکن ہمارے خیال میں اگر کوئی شخص اس سے زیادہ صحیح پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اسے تلاوت کلام پاک سے انس اور شفقت ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. واللہ اعلم. تیسرا منکر مؤذنوں کے سلسلے میں ہے. عام طور پر مساجد میں اذان کے کلمات غیر ضروری طوالت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. بہت سے مؤذن حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کہنے کے وقت اپنے سینے کو قبلے کی جانب سے بالکل پھیر لیتے ہیں. ہر مؤذن اپنی اذان مستقل دیتا ہے اور اتنا انتظار نہیں کرتا کہ دوسرا توقف کرے تو وہ اذان دے, تاکہ جواب دینے والوں کو ہر ایک اذان کا جواب دینے میں سہولت ہو. یہ تمام امور مکروہ منکرات ہیں. ناواقف مؤذنین کو ان کی کراہت سے آگاہ کر دینا ضروری ہے. اگر کوئی مؤذن واقفیت کے باوجود ان حرکات کا ارتکاب کرے تو ان سے منع کرنا اور احتساب کرنا مستحب ہے. اگر کسی مسجد میں ایک مؤذن ہو اور وہ عادتاً صبح سے پہلے اذان دیتا ہو تو اسے صبح کے بعد اذان نہ دینی چاہیے, اس لیے کہ دوسری اذان لوگوں کے لیے نماز اور روزے کے سلسلے میں تشویش پیدا کر سکتی ہے. البتہ اس صورت میں کوئی مزائقہ نہیں جبکہ دو مؤذن ہوں اور ایک مؤذن کے بارے میں یہ شہرت عام ہو کہ وہ صبح سے پہلے اذان دیتا ہے اور دوسرا مؤذن صبح ہونے پر اذان کہتا ہے. اس واقفیت کے بعد لوگوں پر ان کے نماز اور روزے مشتبہ نہیں ہوں گے. طلوع فجر کے بعد ایک مسجد میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اذان دینا بھی مکروہ ہے, خواہ ایک شخص دے یا چند افراد مل کر دیں, کیونکہ یکے بعد دیگرے اذان دینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ امور مکروہ ہیں اور صحابہ کرام و اکابرین سلف کے طریقے کے خلاف ہیں. چوتھا منکر خطیب کا سیاہ لباس پہننا جس پر ریشم غالب ہو یا سنہری تلوار ہاتھ میں لینا وغیرہ. یہ امور فسق کا موجب ہیں, ان پر نکیر کرنا واجب ہے. البتہ وہ لباس جو محض سیاہ ہو ریشمی نہ ہو مکروہ نہیں ہے, مگر اسے پسندیدہ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کپڑوں میں سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پسند ہیں. جن لوگوں نے سیاہ لباس کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے ان کا منشا یہ ہے کہ قرون اولی میں اس طرح کا لباس پہننے کی عادت نہیں تھی, لیکن کیونکہ اس لباس کے سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہے اس لیے اسے خلاف اولی تو کہا جا سکتا ہے, مکروہ اور بدعت نہیں کہا جا سکتا. پانچواں منکر وہ مواعظ و قصص ہیں جن میں بدعت کی آمیزش ہو. اگر قصہ گو واعظ اپنے واعظ میں جھوٹ بولتا ہو تو وہ فاسق ہے اور اس کا احتساب کرنا ضروری ہے. مبتدا واعظ کو بھی اپنے مبتدعانہ خیالات کے اظہار سے باز رکھنا چاہیے. ایسے واعظین کی مجلسوں میں شرکت نہ کی جائے. ہاں اگر ان کی بدعت پر رد یا نکیر کا ارادہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے. قدرت ہو تو تمام حاضرین یا جس قدر حاضرین کو منع کرنا ممکن ہو منع کرے. دروغ سننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لوگوں سے اعراض کا حکم فرمایا ہے. فَأَعْرِدْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, پارہ نمبر 7 رکو نمبر 14 آیت نمبر 68. تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور میں لگ جائیں. اس وائس کا واز بھی منکر ہے جس سے معاصی پر جرت پیدا ہوتی ہو, یعنی وہ زیادہ تر رجا کے مضامین بیان کرتا ہو, رحمت اور مغفرت کا یقین دلاتا ہو اور دلوں سے گناہوں کی سنگینی کا احساس مٹاتا ہو اور خوف خداوندی زائل کرتا ہو. اس منکر سے روکنا بھی واجب ہے۔ اس طرح کے مضامین طبیعتوں میں شر اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں رجا کے بجائے خوف کے مضامین زیادہ بیان کرنے چاہیے، کیونکہ حالات تخفیف ہی کے مقتضی ہیں۔ یوں اگر خوف اور رجا دونوں کے پلڑے برابر رکھے جائیں اور موقع بموقع دونوں طرح کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز یہ اعلان ہو کہ ایک کے علاوہ سب لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، تو میں یہ امید کروں گا کہ وہ شخص جس کا استثناء کیا گیا ہے میں ہی ہوں۔ اسی طرح اگر یہ اعلان کیا جائے کہ تمام آدمی جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تو میں اس تصور سے ڈر جاؤں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی تو نہیں جسے دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ وائس کا جمع سال ہونا اور عورتوں کے لیے خوبصورت لباس پہننا، عشق و محبت کے اشعار پڑھنا اور بہت زیادہ اشارات و حرکات کرنا، اور ان خصوصیات کی بنا پر مجلس وعظ میں عورتوں کا بکثرت آنا بھی منکر ہے، اور اس سے منع کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ وعظ صلاح سے زیادہ فساد کا باعث ہوگا، اور یہ امر وائس کے حالات کے قرائن سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ منصب واس کے لائق ہے یا نہیں۔ نیز اس کے مواعظ سے لوگ نقصان اٹھائیں گے یا فائدہ، اس سلسلے میں تو یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ جو شخص نہ ظاہری ورا رکھتا ہو، نہ سکینت و وقار کا حامل ہو، اور نہ لباس میں بزرگوں اور امت کے نیک نفسوں کی پیروی کرتا ہو، اسے واس کا کام ہی سپرد نہ کیا جائے، کیونکہ اس شخص سے لوگ گمراہ زیادہ ہوں گے۔ مجلس واعظ کا ایک ادب یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی ایسی آڑ ضرور ہو جس سے وہ ایک دوسرے کو نظر نہ آ سکیں، اس لیے کہ نظر بھی فساد کی موجب ہے۔ مشاہدات سے ان منکرات کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر فتنہ کا خوف ہو تو عورتوں کو مساجد میں نماز کے لیے اور واعظ کی مجلسوں میں آنے سے منع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کو منع کیا کرتی تھیں۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں میں عورتوں کو شرکت سے منع نہیں فرماتے تھے، آپ کیوں منع فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں معلوم ہوتیں جو آپ کے بعد عورتوں نے ایجاد کی ہیں، تو آپ انہیں منع فرما دیتے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ہاں اگر عورت اپنے جسم کو ڈھانپ کر مسجد سے گزرے تو اسے روکا نہ جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو محض راستہ نہ بنایا جائے، وائزوں کے سامنے قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا کہ نظم قرآن متاثر ہو اور گانے کا شبہ ہونے لگے، اور صحیح تلاوت کی حدود سے تجاوز کر جائے، انتہائی سخت بدعت اور مکروہ ہے۔ اکابرین سلف نے اس بدعت پر نکیر کی ہے۔ چھٹا منکر، جمعے کے روز دوائیں، کھانے پینے کی چیزیں اور تعویذ و گنڈے وغیرہ فروخت کرنے کے لیے مجمع لگانا، یا سائلین کا کھڑے ہو کر قرآنی آیات اور اشعار پڑھنا وغیرہ امور بھی منکر ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں فریب اور کس بیانی کی بنا پر حرام ہیں، جیسے جھوٹے اتباع کی فریب کاریاں، نظر بندوں کے شوب دے اور تعویذات کرنے والوں کے ڈھکوسلے۔ یہ لوگ اپنی اپنی چیزیں سادہ لوح دیہاتیوں اور بچوں کو فروخت کر کے پیسے بٹورتے ہیں، اور اس طرح کی خرید و فروخت خواہ مسجد کے اندر ہو یا باہر، ہر جگہ منکر ہے۔ اس منکر سے روکنا واجب ہے، بلکہ کہ ہر اس بے سے منع کرنا ضروری ہے جس میں تلبیس، دروغ بیانی اور خریدنے والے پر مبیع کے اخفا کی کوشش شامل ہو۔ بعض امور جیسے کپڑے سینا، کتابیں اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنا مسجد کے باہر مطلقاً مباح ہیں، اور داخل مسجد میں عوارض کی بنا پر حرام ہیں. مثلاً یہ کہ نمازیوں پر جگہ تنگ ہو جائے، ان کی آوازوں یا خرید و فروخت کے عمل سے نمازیوں کا سکون درہم برہم ہو. اگر یہ عوارض نہ ہوں تو حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے امور کے لیے مساجد استعمال نہ ہوں. اباحت بھی مطلق نہیں ہے، بلکہ شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس طرح کے امور شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ مسجدوں کو دکانیں بنا لیا جائے اور لوگ نماز کے بجائے خرید و فروخت کے لیے آیا کریں. مسجدوں کو بازاروں میں تبدیل کرنا حرام ہے، اس سے منع کیا جائے گا. بعض مباح چیزیں قلت سے مباح رہتی ہیں اور کثرت سے گناہ ہو جاتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے صغیرہ گناہ پر اصرار نہ ہو تو وہ صغیرہ رہتا ہے، اور یہ اصرار ہو جائے تو کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر کسی قلیل سے کثیر تک نوبت پہنچنے کا خوف ہو تو اس قلیل سے بھی منع کیا جائے گا، مگر منکر کرنے کا یہ اختیار حاکم مسجد کے متولی یا حاکم کی طرف سے مقرر کردہ شخص کو حاصل ہے، کیونکہ قلت اور کثرت میں فرق کرنا اور قلت سے کثرت کے امکانات تلاش کرنا اجتہاد سے متعلق ہے. عام لوگ اجتہاد کی قوت سے محروم ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر ان کی حالات پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اس لیے وہ قلیل سے کثیر کے خوف کی بنا پر منع نہیں کریں گے. ساتواں منکر، مساجد میں مجنونوں، بچوں اور متوالوں کا داخل ہونا. بچے اگر مسجد میں آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ مسجد میں کھیل کود نہ کریں. یہ صحیح ہے کہ مسجد میں بچوں کا کھیلنا اور لوگوں کا ان کے کھیل پر خاموش رہنا حرام نہیں ہے، لیکن جب وہ مسجد کو کھیلنے کی جگہ کے طور پر استعمال کرنے لگیں اور مسجد میں آ کر کھیلنا ان کی عادت اور مشغلہ بن جائے تو انہیں منع کر واجب ہے. مسجدوں میں بچوں کا کھیل اسی نوعیت کا ہے کہ کم ہو تو جائز ہے اور زیادہ ہو تو حرام ہے. جواز کی دلیل وہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھلایا جو صحنِ مسجد میں کھیل رہے تھے. اگر حبشی مسجد کے صحن کو مستقل طور پر کھیل کا میدان بنا لیتے تو بلا شبہ منع کیے جاتے، لیکن قلت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں سمجھا. آپ نے خود بھی ان کا کھیل ملاحظہ فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھنے کی اجازت دی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے منع کرنے پر آپ نے کھلاڑیوں سے فرمایا کہ اے بنی ارفدہ اپنا کھیل جاری رکھو. اس روایت کی تفصیل کتاب السما میں گزر چکی ہے. مساجد میں دیوانوں کے داخلے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ ان کی طرف سے مسجد کو نجاست سے آلودہ کرنے، گالی دینے اور فحش کلامی کرنے اور برہنہ ہونے کا خطرہ نہ ہو. اگر کوئی پاگل آدمی بظاہر پرسکون اور خاموش رہتا ہو اور اس کی طرف سے کسی ایسے فعل کا اندیشہ نہ ہو جس سے مسجد کے احترام پر حرف آئے، تو اسے نہ مسجد میں جانے سے روکنا چاہیے اور نہ اسے باہر نکال نہ چاہیے. نشہ کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر قی یا فحش کلامی کا خطرہ ہو تو اسے باہر نکالنا واجب ہے. یہی حکم مخبوط الحواس شرابی کا ہے، کیونکہ ایسے شخص سے عام طور پر غلط حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں. اگر کسی نے شراب پی ہو اور نشے کی کیفیت سے دوچار نہ ہوا ہو، تاہم منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو یہ سخت درجے کی کراہت کا حامل منکر ہے، کیونکہ مساجد میں لوگوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے جن کے منہ سے لہسن اور پیاس کی بدبو آتی ہو، اور یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے. شراب کا معاملہ تو یوں بھی سخت ہے، اس لیے کراہت بھی سخت ہوگی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نشہ کرنے والے کو تنبیہ کے لیے مارنا چاہیے اور اسے مسجد سے باہر نکال دینا چاہیے، ہم اس شخص سے کہیں گے کہ اسے مسجد میں مارنے کے بجائے مسجد میں بٹھا لو اور نصیحت کرو تاکہ وہ شراب نوشی ترک کر دے۔ یہ صورت میں ہے جبکہ نشہ کرنے والا نشے سے مغلوب نہ ہو بلکہ اس کے ہوش و حواس ہوں۔ تنبیہ کے لیے مارنے کا حق رعیت کے افراد کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ حکام کا کام ہے کہ وہ مجرم کے اقرار یا انکار کی صورت میں گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر کوئی سزا تجویز کریں۔ محض منہ سے بو کا آنا شرابی ہونے کی علامت نہیں ہے، البتہ اگر اس کے حواس بحال نہ ہوں، مثلا بہک کر چلتا ہو یا ایسی حرکتیں کرتا ہو جو ہوش و حواس کی موجودگی میں نہیں ہوتی اور صاف ظاہر ہو کہ وہ نشہ کیے ہوئے ہے، اس صورت میں مسجد کے اندر یا باہر جہاں بھی ملے اسے زد و کوب کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ اپنے نشے کے اثرات ظاہر نہ کرتا پھرے، کیونکہ برائی کے اثرات کا اظہار کرنا بھی برائی ہی ہے۔ جس طرح معاصی کا ترک واجب ہے، اسی طرح ارتکاب کے بعد ان کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا گناہ چھپائے تو تجسس نہ کرنا چاہیے۔ شراب کی بدبو پینے کی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھا ہو یا اس نے شراب کا گھونٹ بھر لیا ہو اور حلق سے نیچے اتارے بغیر تھوک دیا ہو۔ تنہا بدبو پر اعتماد کر کے کوئی اقدام نہ کرنا چاہیے۔ بازاروں کے منکرات۔ بازاروں میں بھی مختلف منکرات پر عمل ہوتا ہے۔ پہلا منکر یہ ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور اتنے نفع پر بیچ رہا ہوں جبکہ حقیقت میں اس کے برخلاف ہو تو وہ فاسق ہے۔ اگر کسی کو حقیقت معلوم ہو تو اس پر مشتری کو اس کے جھوٹ سے آگاہ کر دینا واجب ہے۔ اگر اس نے دکاندار کے لحاظ میں خاموشی اختیار کی تو وہ بھی خیانت میں اس کا شریک سمجھا جائے گا اور سکوت کی وجہ سے گناہگار ٹھہرے گا۔ دوسرا منکر یہ ہے کہ بائے اپنی مبی کے عیوب چھپاتے ہیں تاکہ مشتری کو معلوم نہ ہو اور وہ عیب کی وجہ سے واپس نہ چلا جائے۔ مبی کے عیب سے واقف شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشتری کو آگاہ کر دے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے مال کی اضاعت گوارا کی، حالانکہ یہ حرام ہے۔ تیسرا منکر یہ ہے کہ پیمائش اور ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ بعض دکاندار معروف وزن سے کم کے باٹ اور معروف پیمائش سے کم کے پیمائش رکھتے ہیں، اگر کسی کو ان دکانداروں کے فریب کی اطلاع ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا خود اس فرق کو دور کر دے یا حاکم کے پاس لے جائے تاکہ وہ فریبکار کو سزا دے اور اسے اپنے پیمانے اور اوزان درست کرنے کا حکم دے۔ چوتھا منکر ایجاب و قبول کے بغیر محض تعاطی یعنی عملاً لین دین پر اکتفا کرنا بھی منکر ہے، مگر یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس لیے صرف انہی لوگوں کو بے تعاطی سے منع کیا جائے جو ایجاب و قبول کو ضروری اعتقاد کرتے ہیں۔ پانچواں منکر بائے یا مشتری کی طرف سے فاسد شرطیں لگانا۔ اس منکر کا انکار بھی واجب ہے، کیونکہ فاسد شرطوں سے بیع و شرع کے معاملات میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ ان معاملات سے بھی روکنا واجب ہے جو سودی لین دین کی بنیاد پر انجام پا رہے ہوں۔ چھٹا منکر عید اور دیگر مواقع پر بچوں کے لیے لہو و لعب کے آلات اور جانداروں کی تصاویر فروخت کرنا بھی جائز نہیں، اس طرح کی چیزیں توڑ ڈالنی چاہیے اور ان کی بے سے منع کرنا چاہیے۔ سونے چاندی کے برتن، ریشمی اور زرکشی کی ٹوپیاں اور مردوں کے لیے بنائے گئے ریشمی ملبوسات کا بھی یہی حکم ہے۔ مستعمل کپڑے دھو کر اور انہیں نئے کہہ کر بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہی حکم ان پھٹے ہوئے کپڑوں کا ہے جنہیں رفو کر دیا گیا ہو اور مشتری کو صحیح سالم کہہ کر فروخت کیا جا رہا ہو۔ غرض یہ کہ ہر وہ بیع حرام ہے جس میں دھوکہ اور فریب ہو۔ اس طرح کے معاملات بے شمار ہیں، ان کا احاطہ طوالت طلب ہے۔ جتنے امور ہم نے ذکر کر دیے ہیں باقی تمام معاملات کو انہی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ راستوں کے منکرات، راستوں کے منکرات بھی بے شمار ہیں اور لوگ عادتاً ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ راستوں کی تنگی اور گزرنے والوں کی ایذا کے احتمال بلکہ یقین کے باوجود اپنے مکانوں کے قریب چبوترے بنواتے ہیں، کھمبے گڑواتے ہیں، درخت لگواتے ہیں، چھجے، سائبان اور برآمدے بنواتے ہیں، غلوں کی ٹھیلیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر راستے کشادہ ہوں اور اس طرح کی تعمیرات وغیرہ سے چلنے والوں کے ضرر کا کوئی احتمال نہ ہو تو منع نہ کرنا چاہیے۔ گھر کے باہر راستے میں وہ لکڑیاں ڈالنی درست ہیں جنہیں اٹھا کر اندر لے جایا جا سکتا ہو، کیونکہ یہ حاجت ہے اور اس حاجت میں سب شریک ہیں، اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ گھر کے باہر راستوں میں جانوروں کو اس طرح باندھنا کہ گزرگاہ تنگ ہو جائے اور ان کے پیشاب اور گوبر وغیرہ کے چھینٹوں سے گزرنے والوں کے کپڑے آلودہ ہو جائیں، منکر ہے، اس سے منع کرنا واجب ہے۔ سواری سے اترنے اور سوار ہونے کے بقدر وقت کے لیے جانوروں کا راستے میں ٹھہرنا منکر نہیں ہے، کیونکہ سڑکیں مشترک منافع کے لیے بنائی جاتی ہیں اور ضرورت کے لیے جانوروں کو راستوں اور سڑکوں پر باندھنا بھی ایک منفعت ہی ہے۔ اس لیے اس منفعت کے حصول سے کسی شخص کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ سڑک کے کچھ حصے کو اپنے فائدے کے لیے مخصوص کرنا چاہے تو اسے منع کیا جائے گا۔ بہرحال اس طرح کے امور میں حاجت کا اعتبار کیا جائے گا، اور حاجت بھی وہ جس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں اور سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ تمام حاجتیں برابر نہیں ہیں۔ عام راستوں سے ان جانوروں کو ہنکانا بھی منکر ہے جن پر کانٹے لدے ہوئے ہوں اور ان سے لوگوں کو کے الجھ کر آنے یا کپڑے پھٹنے کا اندیشہ ہو۔ ہاں اگر راستے کشادہ ہوں اور لوگوں کو ایذا پہنچنے کا کوئی امکان نہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شہریوں کو اس طرح کا بوجھ اتنے وقت کے لیے ڈالے رکھنے کی گنجائش ہے جو باہر سے اندر منتقل کرنے میں مصروف ہو۔ جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا بھی منکر ہے اور منع کو واجب کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی منکر ہے کہ قصائی دکان کے سامنے جانور ذبح کرے اور تمام راستے کو خون اور غلاظت سے آلودہ کرے۔ قصائی کو چاہیے کہ وہ اپنی دکان میں مذبح قائم کرے، کیونکہ راستے میں ذبح کرنے سے گزرگاہ بھی تنگ ہوگی، گزرنے والوں کے کپڑے بھی خون اور غلاظت کے چھینٹوں سے آلودہ ہوں گے اور انہیں کراہت بھی ہوگی۔ ایک منکر یہ بھی ہے کہ گھر کا کوڑا کرکٹ، خربوزے کے چھلکے اور غلاظت راستے میں پھینک دی جاتی ہے، اتنا پانی بہا دیا جاتا ہے کہ گزرنے والوں کے پھسل کر گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور انہی پر پرنالے گرتے ہیں جس سے چلنے والے پریشانی اٹھاتے ہیں۔ اگر راستے کشادہ ہوں اور پرنالہ گرنے سے کپڑوں پر چھینٹے پڑنے یا کوڑا کرکٹ ڈالنے سے کپڑوں کے نجس ہونے کا امکان نہ ہو تو منع نہیں کیا جائے گا۔ بارش کا پانی، کیچڑ اور برف راستے میں ڈالنا اور اسے صاف نہ کرنا منکر ہے۔ بارش کے پانی میں تو عذر ہے، کیچڑ بھی اگر وہ بارش کے پانی اور سڑک کی مٹی سے مل کر نہ بنا ہو بارش کے پانی ہی کے حکم میں ہے، لیکن برف شخص معین کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے ڈالے بغیر نہ ڈال سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنے گھر کے سامنے شارع عام پر برف ڈال دیا ہو اور اس کی نالی کے پانی نے عام گزرگاہ سے ہٹ کر کیچڑ پیدا کر دی ہو تو سڑک کی صفائی اسی کے ذمے ہے۔ اگر پانی بارش کا ہو اور بہت سی نالیوں کا ہو تو یہ حاکموں کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں اور صفائی کرائیں۔ عام افراد اس صرف واعظ و نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے دروازے پر کٹکھنا کتا بیٹھا رہتا ہو اور آنے جانے والوں پر بھونکتا ہو یا ان پر حملہ کرتا ہو تو مالک مکان کو منع کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کتا ایذا نہ دیتا ہو، محض گندگی پھیلاتا ہو اور وہ گندگی ایسی ہو کہ اس سے بچ کر نکلنا ممکن ہو تو منع نہ کرنا چاہیے۔ اگر کتا راستے میں اس طرح بیٹھ جاتا ہو کہ راستہ چلنا دشوار ہو جائے تو کتے کے مالک سے کہا جائے گا کہ وہ اسے گھر میں باندھ کر رکھے۔ یہ تو کتے کی بات ہے، اگر کتے کا مالک بھی یہ حرکت کرے اور راستہ تنگ کر کے بیٹھ جائے تو اسے بھی منع کیا جائے گا۔ حماموں کے منکرات۔ حماموں میں رائج منکرات بھی بہت ہیں، مثلا یہ کہ حمام کے دروازے پر یا اندرونی دیواروں پر ممنوع تصویریں بنا دی جاتی ہیں۔ ان تصویروں کو مٹانا یا ہٹانا ہر اس شخص پر واجب ہے جو حمام میں جا کر انہیں ضائع کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر وہ جگہ جہاں تصویریں بنی ہوئی ہوں اتنی بلندی پر ہو کہ ہاتھ نہ جا سکے تو حمام میں شدید ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں دوسرے حمام کا رخ کرے، اس لیے کہ منکر کا مشاہدہ کرنا بھی حرام ہے۔ تصویروں کو مٹانے میں اتنا کافی ہے کہ ان کی شکل بگاڑ دے، یہ حکم جاندار کی تصویروں کا ہے۔ غیر جاندار مثلا درختوں، پھولوں اور عمارتوں وغیرہ کی تصویریں اور دوسرے نقش و نگار حرام نہیں ہیں۔ حمام کا ایک منکر برہنگی ہے، اس میں کھولنا بھی مشکل ہے اور دیکھنا بھی۔ بعض شہروں میں حمامی ران اور زیر ناف بدن کو کھول کر ملتے ہیں، بلکہ بہت سے تو لنگی کے اندر ہاتھ بھی ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جس طرح کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح چھونا بھی حرام ہے۔ یہی حکم چت لیٹ کر رانے یا سرین دبوانے کا ہے، اگرچہ یہ اعضا مستور ہی کیوں نہ ہوں، مگر یہ حرمت اس وقت ہے جبکہ اس طرح لیٹنے سے شہوت پیدا ہونے کا خوف ہو۔ ایک منکر یہ ہے کہ نجس برتن اور ہاتھ تھوڑے پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں، گندا زیر جامہ اور ناپاک تشت حوض میں ڈال کر دھو لیے جاتے ہیں، حالانکہ حوض میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ نجاست کا متحمل ہو سکے۔ اس صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سب کے یہاں پانی نجس ہو جاتا ہے، اس لیے کسی مالکی پر اس سلسلے میں اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ البتہ شافعی اور حنفی کو منع کیا جائے گا۔ اگر کسی حمام میں مالکی اور شافعی جمع ہو جائیں تو شافعی کو چاہیے کہ وہ مالکی کو نرمی کے ساتھ سمجھا دے، مثلا اس سے یہ کہے کہ ہمارے لیے پانی میں ہاتھ دھو کر ڈالنے ضروری ہیں جبکہ آپ اس زحمت سے مستغنی ہیں اور نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائیں اور میرا پاک پانی خامخواہ ناپاک کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یا تو آپ توقف فرمائیں یا میرے طریقے پر عمل کر کے مجھے زحمت سے بچا لیں۔ نرمی کے ساتھ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ مختلف فیہ مسائل میں زبردستی نہیں کی جا سکتی اور کسی شخص پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ حمام کے دروازوں یا اندرونی حصوں میں اس طرح کے چکنے پتھر نصب کرنا بھی منکر ہے جن پر سے پھسل کر گرنے کا اندیشہ ہو، اس طرح کے پتھر اکھاڑ دینے چاہیے۔ اگر حمامی غفلت اور لاپرواہی سے کام لے تو اسے بھی سختی سے منع کیا جائے اور پتھر ہٹانے پر زور دیا جائے، کیونکہ حمام میں داخل ہونے والوں کے گرنے کا احتمال ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گرنے سے جسم کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا کوئی ایسی ضرب پڑے جس سے وہ عضو بیکار ہو جائے۔ چکنے پتھر کی طرح صابون کے جھاگ یا بیری کے پتے بھی حمام کے فرش سے دور کر دینے چاہیے۔ اگر کسی شخص نے صابن یا بیری کے پتے استعمال کیے اور انہیں دور کیے بغیر چلا گیا اور کوئی شخص ان پتوں میں الجھ کر یا صابن کی چکناہٹ سے پھسل کر گر پڑا اور کوئی ہڈی ٹوٹ پھوٹ گئی تو جرمانے میں اختلاف ہے کہ نہانے والے پر واجب ہوگا یا حمامی پر، کیونکہ حمام خانے کی صفائی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ پہلے دن گرنے والے کا تاوان نہانے والے پر واجب ہوگا اور دوسرے دن حمامی پر، کیونکہ عادتاً حمامی ہر روز حماموں کی صفائی کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی شہر میں دستور مختلف ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مکروہات اور منکرات ہیں، ہم نے کتاب الطہار میں ان کا ذکر کیا ہے۔ توالت کے خوف سے ہم اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو تفصیل جاننا چاہیں وہ کتاب الطہارت میں حمام سے متعلق بحث دیکھ لیں۔ مہمان نوازی کے منکرات: مردوں کے لیے ریشمی فرش بچھانا حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ چاندی یا سونے کی انگیٹھیوں میں او لوبان وغیرہ خوشبوئیں سلگائی جائیں، یا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیا جائے، یا ان میں عرق کے گلاب ڈال کر چھڑکا جائے، خواہ وہ برتن خالص سونے چاندی کے ہوں یا ان کے سرے چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ جانداروں کی تصاویر سے مزین پردے آویزاں کرنا بھی حرام ہے۔ مجلس ضیافت میں ساز باجے سننے سنانے سے بھی منع کیا جائے گا، یہ بھی منکر ہے۔ عام طور پر ضیافتوں میں جب مرد پہنچتے ہیں تو عورتیں گھر کی چھتوں پر چڑھ کر انہیں دیکھتی ہیں، حالانکہ ان میں ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن سے فتنے کا خوف ہوتا ہے، یہ امر بھی منکر ہے۔ ان تمام منکرات سے منع کرنا اور ان کا قلع کما کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ازالہ منکرات سے عاجز ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ منکرات کے باوجود مجلس میں بیٹھا رہے۔ وہ تصویریں منکر نہیں ہیں جو صوفوں، بچھی ہوئی مسندوں اور تکیوں پر بنی ہوئی ہوں، یا پلیٹوں اور پیالیوں پر نقش ہوں۔ البتہ وہ برتن حرام ہیں جو کسی جاندار کے مشابہ بنائے گئے ہوں، مثلا انگیٹھیوں کا بالائی حصہ پرندے کے سر کی طرح بنایا گیا ہو، اس طرح کے برتن تصویر کے برابر توڑ دینے واجب ہیں۔ چاندی کی چھوٹی سرما دانی کے سلسلے میں اختلاف ہے، چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریب سے محض اس لیے اٹھ کر چلے گئے تھے کہ انہوں نے وہاں چاندی کی سرما دانی دیکھ لی تھی۔ ضیافت کے سخت منکرات میں یہ بھی ہے کہ کھانا حرام ہو یا وہ جگہ جہاں دعوت کی گئی ہے مغصوبہ ہو یا بیٹھنے کے لیے ریشم کا فرش بچھایا گیا ہو۔ اگر ضیافت میں کوئی شخص شراب پی رہا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے، اس لیے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ معصیت کے ارتکاب کے بعد بھی شخص کے پاس بیٹھنا جائز ہے یا نہیں، یا اس سے بغض فی اللہ رکھنا اور میل جول ترک کرنا ضروری ہے۔ اس اختلاف پر لباس پہنے ہوئے یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو بلا ضرورت اس کے پاس نہ بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ فاسق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نابالغ لڑکے کے جسم پر ریشمی لباس ہو تو کیا کیا جائے۔ صحیح یہ ہے کہ تمیز رکھنے والے لڑکے کے جسم سے یہ لباس اتار دینا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ہذانی حرامانی علی ذکور امتی۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں حرام ہیں میری امت کے مردوں پر۔ یہ حکم عام ہے کہ اس میں بالغ کی تخصیص نہیں ہے، اگر تخصیص مان لی جائے تب بھی لڑکوں کو ریشمی لباس پہننے سے روکنا چاہیے، جیسا کہ انہیں شراب پینے سے منع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح وہ عوامر کے مکلف نہیں ہیں اسی طرح نواحی کے مکلف بھی نہیں ہیں، لیکن شراب سے منع کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بالغ ہیں، بلکہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ اس کے عادی نہ بن جائیں۔ اگر عادت پڑ گئی تو بالغ ہو کر ترک کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا مشکل ہوگا۔ یہی علت ریشمی لباس میں ہے کہ اگر نابالغی میں اس کی عادت پڑ گئی اور جسم کو بھلا لگنے لگا تو بالغ ہونے کے بعد اس عادت سے پیچھا چھڑانا دشوار ہوگا۔ البتہ وہ بچہ جو ابھی تمیز کی قوت سے محروم ہے ریشمی لباس پہنے تو اس کے حق میں حرمت کی وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ نہ ابھی وہ عادت کے معنی سمجھتا ہے اور نہ کسی لباس کی اچھائی یا برائی سے واقف ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں حرمت عام ہے، اس لیے یہ احتمال بھی ہے کہ تمام بچوں کے لیے یکساں حکم ہو، خواہ وہ شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ دیوانہ اس بچے کی طرح ہے جسے ابھی تمیز کی قوت میسر نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کے زیورات اور ریشم کے ملبوسات جائز نہیں ہیں، بشرط یہ کہ استعمال میں اسراف نہ ہو، لیکن ہمارے نزدیک بالی اور بندے پہنانے کے لیے بچیوں کے کان بندوانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زخمی کر کے تکلیف پہنچانے کا عمل پایا جاتا ہے، اور اس طرح کا حکم قصاص کا موجب ہوتا ہے، جس طرح بغیر اجازت کے فسد کھلوانا اور پچھنے لگوانا جائز نہیں، اسی طرح کان بندھوانا بھی جائز نہیں۔ یہی حکم ختنہ کا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدائشی مختون ہو تو ختنہ کر کے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بالیوں سے زینت کرنا اتنا ضروری نہیں کہ اس کے لیے کان زخمی کیے جائیں، بلکہ اگر بندے کانوں میں دھاگے وغیرہ کے ذریعے باندھ لیے جائیں تو بہت کافی ہے۔ اول تو ضرورت ہی کیا ہے کہ دوسرے زیورات مثلا ٹیکا، جھومر، گلو بند اور کنگن وغیرہ کی موجودگی میں کانوں کے لیے بھی زیور ہوں۔ بہرحال بالیوں وغیرہ کے لیے کانوں میں سوراخ کرنا حرام ہے، اگرچہ مسلم گھرانوں میں اس کا عام رواج ہے۔ اس رواج پر نکیر کرنا واجب ہے اور کان بندھنے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شریعت میں اس کی اجازت مل جائے تو ہم اسے بلا کراہت جائز کہیں گے۔ ہمیں ابھی تک اس طرح کی کوئی نص نہیں مل سکی جس سے کان بندھوانے کی اجازت ثابت ہوتی ہو، اس لیے ترک ہی شرعی حدود کے مطابق ہے۔ بعض تقاریب میں بدعتی اور بدعقیدہ لوگ اپنے افکار و خیالات کی اشاعت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر کسی ضیافت میں اس طرح کے بدعقیدہ شخص کی موجودگی معلوم ہو اور یہ بھی یقین ہو کہ وہ خاموش نہیں رہے گا بلکہ زہر افشانی کرے گا، تو وہاں جانے سے گریز کرے، الا یہ کہ اس کے معتقدات پر انکار کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا ہو۔ اگر قرائن سے بدعتی کا خاموش رہنا معلوم ہو تب بھی اسی صورت میں جانا جائز ہے، جبکہ بدعتی سے اعراض کرنے اور اظہار بیزاری کرنے پر قادر ہو، نیز اس کے خیالات کا رد کرنے کا ارادہ ہو۔ بدعتی کے تئیں صحیح العقیدہ مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس موضوع پر ہم بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کے باب میں گفتگو کر چکے ہیں۔ ضیافت میں مسخروں، قصہ گوئیوں اور لطیفہ بازوں کی موجودگی بھی منکرات میں داخل ہے، بشرط یہ کہ ان کی گفتگو میں فحش اور جھوٹ کی آمیزش ہو۔ اگر ان کے قصے، لطیفے اور چٹکلے محض ہنسنے ہنسانے کے لیے ہوں، جھوٹے اور فحش نہ ہوں، تو سننے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس طرح کا مواد مقدار میں کم ہو اور سنانے والا اسے بطور عادت یا بطور پیشہ اختیار کیے ہوئے نہ ہو۔ ہر وہ کذب جس کا کذب ہونا ظاہر ہو اور اس سے کسی کو فریب دینا یا کسی پر تہمت تراشنا مقصود نہ ہو، منکرات میں داخل نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی دوسرے سے یہ کہے کہ میں نے آج تمہیں 100 مرتبہ تلاش کیا یا 1000 مرتبہ تم سے یہ بات کہی، حالانکہ یہ دونوں جملے خلاف واقعہ ہیں، مگر قرائن سے معلوم ہے کہ ان سے تعداد کی تحقیق مقصود نہیں ہے بلکہ بات کی تاکید مقصود ہے۔ اس طرح کے جھوٹ سے نہ عدالت مجروح ہوتی ہے اور نہ شہادت رد کی جاتی ہے۔ زبان کی آفت کے باب میں ہم مباح اور جائز قسم کی حدود بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کھانے میں فضول خرچی کرنا بھی منکر ہے، اور شریک ضیافت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میزبان کو اسراف سے منع کرے۔ بلند و بالا اور طویل و عریض مکانات تعمیر کرنا بھی منکر ہے، مگر دعوت میں کھانوں کی کثرت میں اسراف کے علاوہ ایک منکر مال کی اضاعت بھی ہے، کیونکہ اضاعت کا حاصل ہی یہ ہے کہ کوئی چیز بلا کسی فائدے کے کھو دی جائے، مثلا کپڑے جلا دیے جائیں یا پھاڑ ڈالے جائیں، مکان گرا دیا جائے، پیسہ دریا میں پھینک دیا جائے، نوحا گر اور گویے کو انعام دینے میں بھی مال کی اضاعت ہے، کیونکہ یہ فوائد شریعت میں مقصود نہیں ہیں۔ اس لیے ان میں خرچ کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ خرچ کرنے والے نے کسی فائدے کے بغیر اپنا مال ضائع کر دیا۔ اسراف عام ہے، منکرات میں صرف کو بھی اسراف کہتے ہیں، اور جائز امور میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے پر بھی اسراف کا اطلاق ہوتا ہے۔ جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ ہر شخص کی یکساں نہیں ہے، اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہیں۔ بعض صورتوں میں اسراف سے منع کرنا واجب ہے، مثلا ایک عیالدار شخص نے اپنی کل پونجی جو 100 دینار پر مشتمل تھی دعوت ولیمہ کی نظر کر دی، جبکہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے واحد ذریعہ معاش کی حیثیت رکھتا ہے۔ دعوت ولیمہ اگرچہ مباح ہے، لیکن اس میں ایسے شخص کا 100 دینار خرچ کرنا اسراف ہے جس سے منع کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، رکو نمبر 15 رکو نمبر 3 آیت نمبر 29۔ اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے، ورنہ الزام خوردہ تہی دست ہو کر بیٹھ رہو گے۔ یہ آیت مدینہ منورہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی تھی، جس نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا تھا۔ جب اس سے گھر کے اخراجات کے لیے روپے مانگے گئے تو وہ کچھ نہ دے سکا۔ ایک آیت میں ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، پارہ نمبر 15 رکو نمبر 3 آیت نمبر 26 اور 27۔ اور مال کو بے موقع مت اڑانا، کیونکہ بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، پارہ نمبر 19 رکو نمبر 4 آیت نمبر 67۔ اور وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اس طرح کا اسراف جائز نہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے منع کریں۔ نیز قاضی پر واجب ہے کہ شخص کو مال میں اس طرح کا تصرف کرنے سے روک دے۔ ہاں اگر کوئی شخص تنہا ہو، بیوی بچوں اور والدین وغیرہ کی کفالت کا بار اس کے کاندھوں پر نہ ہو۔ نیز وہ توکل اور قناعت کے اصلی درجے کا حامل ہو تو اس کے لیے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کرنا جائز ہے۔ ولیمہ کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، ورنہ ایسے شخص کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا تمام مال گھر کی دیواروں کی تزئین میں صرف کر دے اور بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ گھر کے اخراجات سے زیادہ مال رکھنے والے شخص کے حق میں مکان کی تزئین و آرائش حرام نہیں ہے، اس لیے کہ تزئین بھی ایک صحیح مقصد ہے، اور مساجد کی چھتیں اور دیواریں ہمیشہ ہی سے آراستہ کی جاتی رہی ہیں، اگرچہ اس طرح کی آرائش میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مکانات کا بھی یہی حکم ہے، کپڑوں اور کھانوں کی خوبصورتی اور عمدگی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ وہ فی نفسی ہی مباح ہیں، مگر افراد کے اختلاف کی بنا پر ان کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی دولت مند کے حق میں جائز اور کم مایا شخص کے حق میں اسراف. اس طرح کے منکرات بے شمار ہیں، نہ ان کا احاطہ مقصود ہے نہ یہ ممکن ہے. ان منکرات کو ذہن میں رکھیے اور قاضیوں کی عدالتوں، سلاطین کے درباروں، فقہا کے مدرسوں اور صوفیہ کے خانقاہوں پر نظر ڈالیے. ان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ممنوع و مکروہ منکرات کا دور دورہ نہ ہو، لیکن کیونکہ ان تمام مقامات کے منکرات کا استقصاء شرعی اصول و فروع کی تفصیل کا طالب ہے، اس لیے ہم اسی بنا پر اکتفا کرتے ہیں. عام منکرات. جاننا چاہیے کہ گھر میں بیٹھا ہوا شخص بھی اس اعتبار سے منکر سے خالی قرار نہیں دیا جا سکتا جو لوگوں کی رہنمائی کرنے، انہیں تعلیم دینے اور نیک کام پر ترغیب دینے سے دامن بچاتا ہے. دیہاتوں اور بستیوں کی بات رہنے دیجئے، بڑے اور ترقی یافتہ شہروں کا حال یہ ہے کہ بیشتر لوگ نماز کے شرعی طریقے سے ناواقف ہیں. ان میں اعراب بھی ہیں، کرد بھی ہیں اور ترکمان بھی. ان حالات کے پیش نظر شہر کے محلے اور ہر مسجد میں کسی ایسے فقیہ کا موجود رہنا ضروری ہے جو انہیں دین کی باتیں بتلائے. فقہا پر اگر وہ فرض عین سے فارغ ہو چکے ہوں اور فرض کفایہ پر عمل کرنے کی فرصت رکھتے ہوں، واجب ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار کے علاقوں میں رہنے والوں کے پاس جائیں اور انہیں دین کی باتیں سکھلائیں اور شرعی فرائض سے آگاہ کریں. ارشاد و اصلاح کے سفر میں اپنا زاد راہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے کھانے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ ان کا مال عموماً غضب کا ہوتا ہے. اگر کسی بستی میں ایک عالم نے اپنی ذمہ داری پہچانی اور لوگوں کی تعلیم دینے کا فرض ادا کیا تو باقی تمام علماء کے ذمے سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. بصورت دیگر علماء اور عوام سبھی ماخوذ ہوں گے. علماء اس لیے کہ انہوں نے نکلنے میں کوتاہی سے کام لیا اور اپنے منصبی فرض سے غفلت برتی، اور عوام اس لیے کہ انہوں نے احتیاج کے باوجود سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. ہر اس عام آدمی کے لیے جو نماز کی شرائط سے واقفیت رکھتا ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ان شرائط سے آگاہ کر دے، ورنہ وہ جاہل رہ جانے والے شخص کے گناہ میں شریک رہے گا. اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا. یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کریں اور جاہلوں کو علم کی روشنی دکھلائیں. عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ کی تمام مبادیات و فروع پر کامل عبور رکھتا ہو، بلکہ ایک مسئلہ جاننے والا اس مسئلے کا عالم کہلانے کا مستحق ہے. تاہم عوام الناس کے مقابلے میں علماء اور فقہا پر عذاب زیادہ ہوگا، کیونکہ تبلیغ و تعلیم پر انہیں قدرت حاصل ہے اور یہ منصب علماء کا ہی ہے. انہی کو زیب بھی دیتا ہے، بلکہ یہ ان کا شیوا ہے. اگر پیشہ ور اپنے پیشے اور کاریگر اپنی صنعتیں چھوڑ بیٹھیں تو معیشتیں تباہ ہو جائیں. علماء نے تو اپنے ذمے وہ کام لیا ہے جس میں مخلوق کی فلاح کا راز مضمر ہے. فقیہوں کا پیشہ اور شان یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث اور ان کی ودیت کرتا امانتوں کے محافظ و امین ہیں. کسی شخص کے لیے اس عذر کی بنا پر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کو غلط طریقے پر نماز پڑھنے سے منع کرے. یہی حکم بازار کے منکرات کا ہے. چنانچہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ بازار میں فلاں منکر پر دائمی طور پر یا کسی وقت معین میں عمل کیا جاتا ہے اور وہ اس کے ازالے پر قادر بھی ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ بازار جائے اور اس منکر کا ازالہ کرے. اس کے لیے گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے اگر منکر کے تمام اجزاء دور کرنے پر قادر نہ ہو، بلکہ کچھ دور کر سکتا ہو، تب بھی گھر سے نکلنا ضروری ہے، خواہ بعض منکرات دیکھنے ہی کیوں نہ پڑ جائیں. کیونکہ جتنا منکر دور کر سکتا ہے، اسے دور کرنے کے ارادے سے باقی منکر کو دیکھنا مضر نہیں ہو ہوتا، ضرر کسی صحیح مقصد کے بغیر دیکھنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اصلاح کا پہلا مرحلہ اپنی ذات ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے اصلاح کی ابتدا کرے۔ اپنی اصلاح یہ ہے کہ فرائض کی بجا آوری اور محرمات سے اجتناب پر پابندی کرے، پھر اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو، گھر والوں کے بعد پڑوسیوں، محلے والوں اور اپنے شہر کے باشندوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، پھر ان لوگوں کی طرف توجہ دے جو شہر کے نواحی علاقوں میں مقیم ہیں، پھر دیہاتوں اور دوسری بستیوں کا رخ کرے، پھر پوری دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہو جائے اور اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ اگر قریب رہنے والے کسی شخص نے یہ فریضہ انجام دیا تو دور رہنے والے سے وجوب ساقط ہو جائے گا، ورنہ دور و نزدیک کے ہر اس شخص سے مواخذہ ہوگا جو یہ فریضہ انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ وجوب اس وقت تک ساقط نہیں ہوگا جب تک زمین میں ایک جاہل بھی موجود ہے اور اس تک پہنچ کر تبلیغ دین کرنا ممکن ہے، خواہ وہ خود پہنچے یا دوسرے شخص کو بھیجے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس شخص کے حق میں جسے دین کی فکر ہو اور جس نے اپنے تمام اوقات فقہی دقائق اور نکتہ سنجیوں کی نظر کر رکھے ہوں یا ان علوم میں لگا رکھے ہوں جو فرض کفایہ ہوں۔ یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جس سے فرض عین مقدم ہے، یا وہ فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔ عمراء اور سلاطین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہم نے امر بالمعروف کے چند درجات ذکر کیے ہیں: اول تعریف، دوم آواز و نصیحت، سوم سخت کلامی، چہارم زبردستی روکنا اور حق کی طرف واپس لانے کے لیے مار پیٹ اور عقاب و عتاب سے کام لینا۔ سلاطین و عمراء کے ساتھ مندرجہ بالا درجات میں سے صرف پہلے دو درجے جائز ہیں، اور وہ ہیں تعریف اور واعظ و نصیحت، اور زبردستی روکنے کا اختیار رعایا کو نہیں ہے، کیونکہ اس طرح فتنے برپا ہوں گے اور شر پھیلے گا، اور اس کے نتائج معروف پر امر نہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوں گے۔ البتہ سخت کلامی کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، بشرط یہ کہ یہ یقین ہو کہ میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو ایذا نہیں پہنچے گی، اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اکابرین سلف کا اسوہ یہی تھا کہ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور برائی کا برملہ اظہار کرنے میں جان و مال کی تباہی و ہلاکت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ حق کی تائید و نصرت کے جرم میں ہلاکت کی پرواہ نہیں ہے بلکہ شہادت ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ثم رجل قام الى امام فامره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ شہیدوں میں سب سے افضل حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں، پھر وہ شخص ہے جو کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو اور اس نے اللہ کے واسطے امر و نہی کی جس کی پاداش میں حاکم نے اسے قتل کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے: افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ یہ ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پسندی میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شدت و صلابت کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے: قرن من حدیدی لأتاخذه في الله لومة لائم وتركه قوله الحق ما له من صدیق۔ یہ ترمذی اور تبرانی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عمر لوہے کی طرح سخت ہیں کہ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ حق گوئی نے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جادہ حق پر ثابت قدم رہنے والے بزرگوں نے جب یہ بات معلوم کر لی کہ بہترین کلمہ وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جائے، نیز اگر بادشاہ حق گوئی کے جرم میں اسے قتل کی سزا دے تو یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے، تو انہوں نے حق گوئی کی جرأت کی اور اس سلسلے میں جان کی ہلاکت، جسم کی عقوبت اور مال و متاع کی تباہی و بربادی کی ذرا پرواہ نہیں کی، بلکہ اس طرح کے حالات پیش آئے تو انہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر صبر سے کام لیا اور اپنی جان نثاری کا صرف یہ صلہ طلب کیا کہ انہیں آخرت میں سرخروئی حاصل ہو۔ سلاطین کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کا طریقہ وہ ہے جو سلف سے منقول ہے۔ کتاب الحلال والحرام میں ہم اس طریقے پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ ذیل میں کچھ واقعات درج کیے جا رہے ہیں، ان سے بھی معلوم ہوگا کہ اکابرین سلف اپنے زمانے کے ظالم اور گمراہ حکام و سلاطین کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔